الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر تراویح میں قرآن پڑھنے سننے اور اس کی تفسیر عطا فرمایا ہے. دل سے اس کی قدر کریں اور دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کریں کہ بہت بڑا انعام ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. جبکہ بہت سے لوگ اس وقت بھی نہ معلوم کن کن مصروفیات میں اور کن کن گندوں میں خرخشوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی اجازت دی ہے اور یہاں بلا کر اپنی کتاب سننے کا موقع عطا فرمایا ہے. آج میں صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. یہ اتنی اہم سورت ہے کہ اسے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی نام دیے ہیں, ان میں سے ایک نام ہے ام القرآن, قرآن کا سرچشمہ. پورے قرآن میں جو چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اس کا خلاصہ, اس کا نچوڑ, اس کا مغز اس پوری سورت میں بیان کیا گیا ہے. ایک صفحے کی یا آدھے صفحے کی سورت ہے لیکن پورے قرآن کے مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں. کتنی اہم ہوگی, اس کا ایک ایک لفظ تاثر کرنے والا, متاثر کرنے والا ہوگا. قرآن کا آغاز جب ہم کریں, قرآن جب پڑھیں, تو ہدایت یہ ہے کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ سورہ نحل کی 98 آیت ہے. جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو, اس لیے کہ جب کوئی نیک کام کرنے آدمی اٹھتا ہے, کوئی اقدام کرتا ہے, کوئی عمل شروع کرتا ہے, تو شیطان اسے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے, ورغلانے کی کوشش کرتا ہے, گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور خاص طور پر وہ سب سے بڑی نیکی, جس سے بڑی کوئی نیکی نہیں, قرآن پڑھنا, اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں, اس سے بڑا کوئی مشغلہ نہیں. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو, قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہو, اور اسے اتنی فرصت نہ ملے کہ وہ دعا مانگ سکے, یہ فرصت نہ ہو اسے, موقع نہ ملے اسے دعا مانگنے کا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا بندہ جو قرآن پڑھنے میں مصروف ہو اور دعا مانگنے کی فرصت بھی نہ پاتا ہو, تو اسے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں, اس کے دل کی مراد بغیر مانگے پوری کر دیتا ہوں. اتنی بڑی نیکی جو شخص کر رہا ہو, ظاہر ہے اس کے پیچھے شیطان لگا ہے ہوگا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک بڑا شیطان وقت کا لگا ہوا تھا, اس کا نام تھا فرعون. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی, انی استو بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, میں نے تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لے لی ہے, اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جتنے بھی شیاطین ہیں, متکبرین ہیں, وقت کے سرکش ہیں, دہشت گرد ہیں, یا دنیا میں فساد اور ظلم پھیلانے والے ہیں, ان سب کا کی جو اصل جڑ بتائی ہے قرآن نے, اور اصل مرض جو ان کا ہے وہ قرآن نے بتایا, لا یومن بیوم الحساب, انہیں آخرت کی فکر نہیں ہے. خدا کی بازپرس اور خدا کی درمیان حضور پیشی کا فکر نہیں ہے. اگر یہ فکر ہوتی کہ ہمیں خدا کے حضور بھی پیش ہونا ہے, تو یہ اعمال, یہ شیاطینی اعمال, یہ سرکشی, یہ دہشت گردی, یہ ظلم ہنگامہ نہ کرتے. یہ ان کی اصل جرم اس کا یہ ہے کہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان کوئی دغدغہ تمہیں دے، وسوسے میں ڈالے، تو اللہ کی پناہ لے لو. اور خدا کی پناہ میں جب آدمی آ جاتا ہے تو پھر شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر آدمی اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے. تو یہ پہلی آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں جب بھی قرآن کا آغاز کریں، اعوذ باللہ میں. دوسری آیت جسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی آسانی سے زبان پر جاری ہو جاتی ہے، لیکن کیا غیر معمولی اہمیت ہے اس آیت کی. اس آیت کی غیر معمولی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو گویا اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ اے بندے، میرا نام لے کر کام شروع کر رہا ہے، اس لیے کوئی سرکشی کا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے میرا غضب تجھ پر نازل ہو، اس لیے کہ تو رحمان و رحیم کا سہارا لے کر اپنا کام شروع کر رہا ہے. تو ایک تنبیہ ہوتی ہے انسان کو، ہر انسان کو. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی کام اگر آدمی بسم اللہ کے بغیر کرے گا تو بے برکت ہوگا، مقتوع ہوگا، اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو وہ اپنے عمل کے لیے، اپنے کام کے لیے سہارا لے لیتا ہے اللہ الرحمن الرحیم کا، اور جس کام میں اللہ کا سہارا شامل ہو جائے، اللہ کی رحمت اور رحمانیت شامل ہو جائے، وہ کام ادھورا نہیں رہتا، ناتمام نہیں ہوتا، وہ کامل ہو کر رہتا، پورا ہو کر رہتا ہے، اسے برکت مل جاتی ہے اللہ کے نام کی. تیسری بات یہ ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ عادت ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، کہ جو کام بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کریں، اور یہ بالکل عادت پڑ جائے کہ بغیر اس بسم اللہ پڑھے آپ کوئی کام ہی نہ کریں، ایسی عادت پڑ جائے، تو آپ سوچئے کہ یہ خود بخود آپ گناہ سے رک جائیں گے. اس لیے آدمی کتنا بھی سرکش ہو، یہ نہیں کر سکتا کہ وہ چوری اللہ کے نام سے کرے، کہ میں چوری کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں قتل کرتا ہوں اسے اللہ کے نام سے، ایسی جرأت اور ایسی خباثت انسان میں نہیں ہوتی، یہ جرأت نہیں کر سکتا. تو اگر عادت پڑ جائے آدمی کی اس بات کی کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کام شروع کروں گا، تو پھر گناہوں کا ہونا، سرکشی کا ہونا، نافرمانیوں کا ہونا اس سے خود بخود رک جائے. ایک بڑی فطری بات ہے، عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہماری عادت پڑ جائے کہ بسم اللہ کے بعد بغیر کوئی کام نہ کریں. اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، چند آیت پر مشتمل یہ سورت ہے، لیکن اس کے ایک ایک لفظ پر جب میں غور کرتا ہوں تو کیا کیا عرض کروں آپ سے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے، کمال کے، عظمت کے، تعریفوں کے، بھلائیوں کے، کمالات کے، حمد کے معنی. ایک کمال تو وہ ہوتا ہے، مثلا کوئی شخص ہے بہت کامل ہے، بہت افضل ہے، بہت عظمت ہے اس میں، بہت کمالات ہیں، لیکن میری ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ وزیر اعظم بھی ہے یا صدر بھی مملکت کا ہے، تو وہ اپنے لیے ہے. اور ایک حمد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کمالات جن کا براہ راست مجھ پر اثر ہے، جس کا فیضان مجھے پہنچ رہا ہے، جس کے اثرات مجھ پر طاری ہو رہے ہیں. مثلا میں یہ کہتا ہوں اللہ رب ہے، تو رب میرا بھی تو ہے، میری پرورش بھی تو کر رہا ہے، میری ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے. اللہ خالق ہے، تو میری تخلیق بھی اسی نے کی ہے، اور مجھے کیڑا نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، پھر اپاہج نہیں بنایا، تندرست بنایا ہے، پھر آنکھیں سلب نہیں کی، میری دونوں آنکھیں دی ہیں مجھے. تو یہ کمالات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کا براہ راست میری ذات سے تعلق ہے. تو وہ کمالات ہوں یا یہ کمالات ہوں، یہ سب صرف اللہ کے لیے. اور جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کی تعریف کرتا ہوں، سارے کمالات، ساری بھلائیاں، ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں، ساری خوبیاں صرف اللہ کے لیے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے سوا کسی کا شکر نہیں ادا کرتا، تو یہ خود بخود یہاں سے جڑ کٹ جاتی ہے شرک کی. کسی اور کا کچھ ہے ہی نہیں, کسی اور کے پاس کوئی کمال ہی نہیں, کوئی عظمت ہی نہیں, میری ذات پر کسی کے احسان ہی نہیں. جب میری ذات پر کسی اور کا کوئی فیضان نہیں, کوئی احسان نہیں, تو میں کسی اور سے تعلق کیوں جوڑوں؟ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ وہ نام ہے جو ہمیشہ سے صرف اللہ ہی کے لیے لیا جاتا رہا ہے. عرب کے مشرکین بھی اپنے دیوتاؤں اور اپنے معبودوں کے اور نام رکھتے تھے, لیکن اللہ کا نام انہوں نے اپنے معبود کسی معبود کو نہیں دیا, بلکہ ان سے جب پوچھا گیا تو وہ بھی مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا, رزق دینے والا, بارش برسانے والا, موت و زیست کا مالک, ان چیزوں کا, اور زندہ سے مردہ کا پیدا کرنا, مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا, اور کائنات کی تدبیر کرنا, یہ صرف اللہ کا کام ہے, وہ بھی مانتے تھے. تو الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر کسی بت کا, کسی دوسرے معبود کا, کسی دیوتی دیو کا کوئی مقام نہیں رہا ہے. رب العالمین, وہ سارے جہان کا رب ہے. رب کہتے ہیں اس ہستی کو جو پرورش کرنے والا ہو, اور پرورش کے لازمی معنی یہ ہے کہ جو پرورش کرنے والا ہوگا وہی آپ کا فرما روا اور آقا و مالک بھی ہوگا. تو اس لفظ میں دونوں مفہوم شامل ہیں, پرورش کرنے کے بھی اور مالک اور آقا ہونے کے بھی, دونوں معنی شامل ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی تنہائی میں غور کریں کہ ابھی میں ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ اللہ نے میری روزی کا بندوبست دودھ کے ذریعے ماں کے پیٹ, ماں کی چھاتیوں میں کر دیا. میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ باپ میرا انتظار کرنے لگا, ماں میری انتظار کرنے لگی, اور پیدا ہوتے ہی جان چھڑکنا شروع کی اس نے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ رب اگر نہ ہوتا اور وہ اپنے ماں باپ کے دلوں میں یہ محبت نہ ڈالتا تو آپ کی پرورش ممکن نہیں تھی. پرورش کرنے والا وہ ہے, وہ رب العالمین ہے. یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ قوم ایسی گزری ہے اسی دنیا میں, اسی کرے پر, جو یہ کہتی تھی نحنو امنا اللہ واحب باؤ, ہم اللہ کے چنیے بندے ہیں, چنے ہوئے بندے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے فرزند ہیں, جنت تو ہمارا ٹھیکہ ہے. لن یدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا, جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر یہود جائے گا یا نصرانی جائے گا. اور ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, ہمیں آگ بھی نہیں چھو سکتی, چھوئے گی تو چند دن چھوئے گی. تو اللہ نے کہا نہیں, میں اپنے تمام بندوں کا رب ہوں, رب العالمین ہوں, رب الیہود نہیں ہوں, رب المسلمون بھی نہیں ہوں, رب النصارہ بھی نہیں ہوں, رب العالمین ہوں, تمام دنیا کا اور تمام جہان کے انسانوں کا رب ہوں. اب جب میں تمام انسانوں کا رب ہوں تو تمام انسانوں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ میری ہی بندگی کریں, میری ہی عبادت کریں, اور اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہ توفیق جنہیں ہو رہی ہے یہ بات کہنے کی, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں اور ان تک بات پہنچائیں کہ کیوں رب العالمین کو نہیں مانتے. جب وہ رب کر پرورش کر رہا ہے سب کی, تو سب اس کی پرورش اس کو مانے, اس کی بندگی کو مانے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, اس اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رحمان ہے, دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے. رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے, جس کے رحم میں, رحمانیت میں جوش و خروش ہے, بہت جوش ہے, اتنا جوش ہے کہ جو اس کا انکار کر رہا ہے اس کو بھی وہ رخ دے رہا ہے. اتنا جوش ہے, اس کی رحمت اتنی ہے کہ اگر یہ جوش رحمت نہ ہوتا تو آپ کو نطق نہ ملا ہوتا, بولنے کی صلاحیت نہ ملی ہوتی. قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہی ہے جس نے اپنے رحم کی وجہ سے تمہیں قرآن سکھایا. خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. یہ بولنا اگر رحمان نے نہ سکھایا ہوتا ہمیں تو آج ہم قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے، قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے اگر بولنا نہ سکھایا ہوتا. بیان کی قوت ہمیں ملی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا. کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بیان کی نطق کی کیفیت نہ ہوتی، یہ صفت نہ ملی ہوتی تو ہم آج قرآن کو نہیں پڑھ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف رحمان ہی نہیں ہے، رحیم بھی ہے. رحمان میں تو ایک جوش ہے، خروش ہے، جذبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جوش و خروش میں خالق کائنات نہیں ہے، بلکہ دوام اور تسلسل ہے اس کے رحمت میں. رحیم کے معنی یہ ہے جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل ہو. جوش میں پیدا ہی نہیں کر دیا ہے بلکہ برابر پرورش بھی کر رہا ہے، اور پرورش ایسی کر رہا ہے، رحم ایسا کر رہا ہے کہ صرف یہ رحم اس کا اور یہ رحمت اس کی اس زندگی تک نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد بھی جب دوسری زندگی آئے گی تو کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنی نفس پر رحمت لازم کر لی ہے، اور اس لیے لازم کر لی ہے کہ میں عدل کرنے والا ہوں. کل حشر کے میدان میں کافر بھی آئیں گے، مومن بھی آئیں گے. کل حشر کے میدان میں ظالم بھی آئیں گے، مظلوم بھی آئیں گے. میں انصاف کروں گا، میرا کام انصاف کرنا ہے. اور رحم کا تسلسل جب ہی ہو سکے گا، رحم کی تکمیل جب ہی ہو سکے گی جب ظالموں کو ظلم کا بدلہ مل جائے اور نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ مل جائے. رحمت کی تکمیل اسی وقت ہوگی. اس لیے دنیا میں بھی جب ان قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے جو ظلم ہی کرنا جانتی ہیں دنیا میں، ان کو ہلاک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی رحمت ہے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی جو ظلم کر رہے تھے. فالحمدللہ رب العالمین، تو ساری حمد اللہ کے لیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے حمد کا ذکر کیا ہے. یہ بھی خوشی کی بات ہے، حمد کی بات ہے، اللہ کی تعریف کی بات ہے کہ وہ ظالموں کو کانٹ چھاٹتا رہتا ہے، ایک وقت دیتا ہے، ایک مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، آخر کار ان کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ رحمان و رحیم ہے. مالک یوم الدین، تیسری بات، وہ یوم جزا کا مالک ہے. دین کہتے ہیں بدلے کو، بدلہ نیک بھی ہو سکتا ہے، بدلہ بد بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، جزا بھی ہو سکتی ہے، صلہ بھی ہو سکتا ہے، غضب بھی ہو سکتا ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے، ثواب بھی ہو سکتا ہے. تو مالک یوم الدین قرآن میں ہے، ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، سورہ انفطار میں پھر کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، انصاف کا وہ دن ہوگا کہ کوئی جان کسی دوسرے کے لیے ذرا ملکیت اور ذرا کوئی سفارش نہیں کر سکے، کسی کے ذرا اختیار نہیں ہوگا کہ کچھ ساتھ دے سکے، تعاون کر سکے، بھلائی سوچ سکے، سفارش کر سکے، کسی کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکے. لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے کوئی ذرا ملکیت، ذرا اختیار نہیں رکھے گی. الملک یومئذ للہ، یہ وہ دن ہوگا جب تنہا مالک ہوگا اللہ تعالی. لمن الملک اليوم، اس دن پکارا جائے گا، دنیا میں تم اپنی بادشاہت بتاتے تھے، کہتے تھے میں سپر پاور ہوں، میری بڑی طاقت ہے، بڑا اختیارات ہیں. لمن الملک اليوم، آج کس کی طاقت ہے، آج کس کی حکومت ہے، سناٹا ہوگا. للہ الواحد القہار، اس دن اللہ تعالیٰ خود کہے گا آج واحد قہار کی حکومت ہے، آج کسی کی حکومت نہیں. اس دن کا مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تیری ہی بندگی کرتے ہیں، بندگی میں عبادت، پرستش، بندگی میں اور عبادت میں اطاعت، اگر اطاعت نہ ہو تو عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت ممکن ہی نہیں ہے اطاعت کے بغیر، اس لیے عبادت میں اطاعت لازمی ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کریں نماز میں، جیسا اس نے انہوں نے بتایا ہے ویسی نہ کریں عبادت، تو عبادت ہی نہیں ہوگی. جیسے ہاتھ باندھنا انہوں نے بتایا، جو دعائیں انہوں نے بتائیں، جھکنا بتایا، اٹھنا بتایا، اگر اس طریقے کے مطابق اطاعت نہ کریں رسول کی تو یہ عبادت نہیں ہو سکتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ عبادت کے معنی تذلل، انکساری، عاجزی، خشوع و خضوع، سنفگندہ ہونا، ہم نے قدموں میں ڈال لیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے، یہ عبادت کے معنی ہے. اور آپ دیکھیے کہ عبادت میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جسم کی سب سے افضل چیز ہماری پیشانی ہے، زمین پر اسے ٹکا دیتے ہیں، اللہ کے قدموں میں اسے ڈال دیتے ہیں، یہی معنی عبادت کے ہیں. تو ہم بندے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، اطاعت گزار بھی ہیں، پوجا پرستش کرنے والے بھی ہیں صرف اللہ تعالی کی. ایاک نعبد، یہاں بھی جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. اور آگے کہتے ہیں ایاک نستعین، اور بندگی میں تعاون اور اعانت اور مدد بھی آپ ہی سے چاہتے ہیں. اگر آپ کی توفیق نہ ہو تو ہم بندگی بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ کی توفیق نہ ہو تو ہم یہاں آ بھی نہیں سکتے، اگر آپ نہ چاہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیرے حضور ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے اگر تو نہ چاہے. اور فرض کیجئے وہ مریض ڈال دے تو کہاں سجدہ کریں گے، فرض کیجئے دماغ خراب کر دے تو کہاں سے سجدہ کریں گے، اس کی توفیق کے بغیر آپ سجدہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی توفیق کے بغیر اطاعت بھی نہیں کر سکتے، اس کی توفیق کے بغیر اس کے حکموں پر بھی نہیں چل سکتے. تو ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، شرک کی جڑ کاٹتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، اس کی مدد کے بغیر بھی کچھ نہیں ہو سکتا، مدد بھی اسی کی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. اور صراط مستقیم دکھانے کے معنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، بلکہ ایک نقطہ یاد رکھیے کہ صراط مستقیم دکھا کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دل میں صراط مستقیم پر کلی اطمینان ہو، یقین ہو، پورا پورا اطمینان ہو کہ یہی حق ہے. اور یہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، کامل اطمینان ہو کہ حق صرف ہمارے پاس ہے. صراط مستقیم صرف قرآن ہے، صراط مستقیم رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے، شریعت ہے، اس پر کلی اطمینان ہو. اور یہ اطمینان اگر کسی کو نصیب ہو جائے، یہ یقین اگر کسی کو نصیب ہو جائے، تو سب سے بڑا بلند درجے کا انسان ہے. غور کیجئے، اگر واقعی ہمارے قلوب میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے فکر میں، ہماری سوچ میں صراط مستقیم پر کلی اطمینان ہو، کلی یقین ہو، تو زندگی کے کسی معاملے میں ہم غلط فیصلے نہیں کریں گے. اس لیے کہ زندگی کے معاملات بہت سارے آتے ہیں، ہر جگہ ہمارا فیصلہ صحیح ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسی فرقان عطا فرمائے گا، ایسی قوت تمیز عطا فرمائے گا کہ ہر معاملے میں ہمارا فیصلہ صحیح ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم تو نے دکھایا ہے اس پر اطمینان قلبی بھی ہو، ہمارا ذہن بھی مطمئن ہو، فکر بھی مطمئن ہو، دل بھی مطمئن ہو، سوچ بھی مطمئن ہو، ذوق و شوق بھی ہو اس پر چلنے کا. اس لیے کہ ذوق و شوق اگر نہ ہو چلنے کا تب بھی نہیں چل سکتے، جذبہ اگر نہ ہو جب بھی نہیں چل سکتے، اطمینان بھی ہو، اور پھر یہ کہ ایسا یقین اس پر حاصل ہو کہ ہم اس راہ پر چلیں تو چاروں طرف سے مشکلات اگر آئیں تب بھی ہم چلتے ہی رہیں گے، اگر یقین ہوگا کہ یہی راہ حق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب مشکلات نہ ہو تو ہم چلتے رہیں، لیکن جو ہی مشکلات آئیں، مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، تو ادھر ادھر ڈگمگانے لگے، ایسا نہیں ہوگا اگر صراط مستقیم پر کامل یقین ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے آس پاس ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ تو صراط مستقیم ہے، اور ادھر کی پگڈنڈیاں جو ہیں ان پر شیطان بلاتے رہتے ہیں لوگوں کو. اور اگر آپ کو کامل یقین نہ ہو، ذوق و شوق نہ ہو، اس پر چلنے کے لیے اللہ سے کامل دعا نہ ہو، استقامت کی دعا نہ ہو، اس پر جمنے کی دعا نہ ہو اللہ تعالیٰ سے، اور جمنے کی طاقت نہ ہو، تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کا ہر وقت موقع ہے، ہر وقت خطرہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد اس صراط مستقیم کی تفصیل ہے. میں ایک طرح سی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک بات شروع کی میں نے یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں پورے قرآن کو بیان کیا، پورے قرآن کے مضامین کو. تو جب پورے قرآن 30 پاروں کی خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا جائے گا ایک رکوع میں، آدھے صفحے میں، ایک چھوٹی سی سورت میں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یقیناً اس سورت میں ہر ہر بات نہایت اہم. نچوڑ میں تو وہی لیتا ہے آدمی، جو غیر معمولی اہم بات ہوگی وہ لی جائے گی. اسے غور کیجئے، پورے قرآن 30 پاروں کی تفسیر، خلاصہ، نچوڑ ایک چھوٹی سی سورت میں پیش کی جا رہی ہے. تو اس نچوڑ میں وہی بات صرف لی جائے گی جو بہت زیادہ اہم ہوگی، جسے چھوڑنا ناممکن ہو. لیکن میں جب غور کرتا ہوں اس سورت پر تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی سورت فاتحہ میں تو یہ باتیں بیان کی ہیں، اور آدھی کے قریب سورت فاتحہ وہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تفسیر بیان کی ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اور صراط مستقیم کی تفسیر بیان کی ہے اس طرح کہ صراط مستقیم پر چلنے کی ہم دعا کریں تو چلنے کی دعا کرنے کے لیے اس سے ہمیں دلچسپی کتنی ہونی چاہیے صراط مستقیم سے، کہ تفسیر بیان کریں اس صراط مستقیم کی، کیا ہوتی ہے صراط مستقیم. تو قرآن نے بیان کیا کہ 3 قسم کے گروہ ہوتے ہیں دنیا میں. ایک وہ گروہ ہے جو منعم علیہ ہے، جس پر اللہ نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم. ایک وہ گروہ ہے جس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف صراط مستقیم کی دعا نہیں کرنا ہے، بلکہ دعا یہ کرنا ہے کہ جس صراط مستقیم پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے ہمیں. چنانچہ قرآن میں سورہ نساء میں کہا گیا ہے فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ انعام جن پر کیا گیا ہے، انعمت علیہم جو لوگ ہیں وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تنہا اس راستے پر نہیں چل سکتے آپ، جب تک آپ کے ساتھ انبیاء نہ ہوں، شہداء نہ ہوں، صالحین نہ ہوں. صالحین کی تلاش کیجئے، صالحین سے کٹ کر، ہٹ کر، بچ کر، ان سے بے تعلق رہ کر آپ صراط مستقیم پر چل سکیں، یہ ممکن نہیں. اس لیے ان کی صحبت، ان کی رفاقت، ان کی معیت آپ کو حاصل کرنی پڑے گی. وہ تلاش کریں دنیا میں کہ کہاں وہ صالحین ہیں، کہاں وہ نیک لوگ ہیں، کہاں حق پر چلنے والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ چلنا ہے ہمیں، الگ نہیں چلنا ہے، تنہا نہیں چلنا ہے، تنہا چل ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ صالحین کے جلوس میں اگر چلیں گے تو اگر کچھ سستی بھی ہوگی تو ان کے دھکم دھکا میں نکل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر تنہا چلیں گے تو بہت خطرات ہیں. بھیڑیا اچک لیتا ہے اس بھیڑ کو جو گلے سے الگ چلتی ہے، وہ محفوظ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں جو خلاصہ ہے پورے قرآن کا، صراط مستقیم کی اتنی تشریح فرمائی ہے. انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، صالحین کا. اور غیر المغضوب، ابھی تشریح پوری نہیں ہوئی، ان کا راستہ بھی نہ ہو جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو ضالین گمراہ ہیں. 2 قسم کے گروہ اور ہیں، ایک وہ جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دین دیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، یا قبول کیا تو سچے دل سے قبول نہیں کیا. اور یہ معاف کیجئے گا، اگر آپ تفسیروں میں دیکھیں گے تو غیر المغضوب علیہم کے تحت لکھا ہوگا یہود، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ عمل کرنے والے مومنین میں بھی ہو سکتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. جو بھی مغضوب علیہم کا عمل کرے، ظاہر ہے کہ انہی میں شمار ہوگا. اب اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے وقت یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہا ہوں جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہو. ان یہود کے اعمال یا منافقین کے اعمال جو کچھ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کا ایک عمل تو یہ تھا, یہ مثلا قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ آخرت سے بے نیاز ہو گئے تھے, آخرت کی فکر سے. کہتے تھے جہنم وہنم کسی کے لیے ہوگا, ہمارے لیے نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, چند دن کے لیے ہمیں چھوئے گا وہ, یا آگ میں ڈالے جائیں گے. میں کہتا ہوں قسم رب کی, اس مسجد میں عرض کر رہا ہوں, ایک سیکنڈ کے لیے جہنم برداشت نہیں. کہاں چند دن کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ بھیجے. آسان نہیں ہے. آپ کبھی انگلی چراغ جل رہا ہو اس پر رکھ کے دیکھیے, اندازہ ہوگا آپ کو خدا تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ ڈالے. اس لیے وہ اعمال جو یہ شیاطین کرتے رہے, مغضوب علیہم کرتے رہے ہیں, ان اعمال سے ہم بچنے کی کوشش کریں, وہ اعمال اختیار نہ کریں, اس سے بچنے کی کوشش کریں. ولد ظالین, اس کی بھی تشریح کروں گا. ایک اور نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اسی میں, کتنے اچھے الفاظ ہیں اس سورے کے. جب انعام کرنے والوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو کہا انعمت علیہم, اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور جب غضب کرنے والوں کا ذکر آیا تو یہ نہیں کہا جن پر تو نے غضب کیا ہے, بلکہ مغضوب علیہم, جن پر غضب کیا گیا ہے. اس لیے کہ غضب کا مستحق انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے, اللہ کسی پر غضب نہیں کرتا. جب وہ مستحق بن جاتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب آتا ہے. بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے غضب سمیٹتے ہیں اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں. کیا ایک ایک فقرہ قرآن کا غور کرنے کے قابل ہے. اس کے بعد کہا ولد ظالین, اور نہ میں گمراہوں کا راستہ چاہتا ہوں. اور عام طور پر گمراہی یہ ہے کہ آدمی دین میں غلو کرنے لگے, دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے لگے. اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صاف ستھرا دین دیا تھا, تورات پر قائم رہنے کا موقع دیا تھا, پورا دین اس میں بیان کر دیا گیا تھا, لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ یہ دین تو کچھ کافی نہیں معلوم ہوتا, تو پوری رہبانیت کا ایک نظام گھڑ ڈالا, اپنی طرف سے نظام گھڑا رہبانیت کا. شادیاں نہیں کریں گے, دنیا سے تعلق نہیں رکھیں گے. وہ رہبانیت ابتدا ہوا, انہوں نے رہبانیت کو گھڑ لیا. ما کتبنا علیہم, ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا, اپنی طرف سے گھڑا انہوں نے. لیکن فمارا وہاں کرے آیا تھا, لیکن پھر نبھا نہیں سکے اسے. تو یہ دین خدا نے آپ کو دیا ہے, یہ وہ دین ہے جو فطری دین ہے, آپ نبھا سکتے ہیں اسے, اس پر عمل کر سکتے ہیں. اس میں جب اضافے کریں گے, اپنی طرف سے سختیاں ملائیں گے, سختیاں جوڑیں گے, تو ان پر عمل نہیں ہو سکے گا. مغضوب علیہم ورد ظالین کا ایک مفہوم تو یہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی غلو کرنے لگتا ہے, اور وہ شخصیتیں, وہ ہستیاں جن کو اللہ نے انسان بنایا تھا اور ہماری طرح انسان تھے, اور ان کو پیغمبر بنایا تھا یا صالحین بنایا تھا یا تابعین تھے یا صحابہ تھے, ان کے لیے ذہن یہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسی تدبیر کریں یا کوئی ایسی بات سوچیں کہ یہ انسانیت سے ذرا افضل ہو جائیں. اور انسانیت سے افضل جب ہو جائیں, انسانیت اور بشری تقاضے میں نہ ہوں, تو پھر آسان ہو جائے گا, بھائی وہ تو بہت اونچے لوگ تھے, وہ تو انسان تھے ہی نہیں, وہ جو کچھ کر سکتے تھے ہم کہاں کر سکتے ہیں ویسا. یہ آسانی انسان کو ہو جائے گی. اللہ نے کہا نہیں, وہ انسان ہی تھے, تم غلو مت کرو دین میں. چنانچہ ایک قوم نے غلو کرتے 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 اپنے پیغمبر کو خدا بنا ڈالا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا ہم شراب پئیں, سور کھائیں, خباستوں میں مبتلا رہیں, گناہوں میں مبتلا رہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا فارا ہو چکے ہیں ہمارا, سب بھگت لیا انہوں نے, اپنے سر لے لیا ہے, وہ کفارہ ہو چکے ہیں, اب ہمارے لیے آزادی ہے. اور ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ سفارش کرے گا, وہ سفارش کر لے گا, یہ سفارش ہو جائے گا, اور اس سے سفارش کرا لیں گے, اس سے سفارش کرا لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلو مت کرو. اس میں دو خرابیاں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسان بنایا تھا, انہیں انسان رہے دو. ان کا کمال یہ نہیں تھے کہ وہ فرشتے تھے اس لیے گویا انہوں نے اونچے اعمال کیے، اونچے کمالات دکھائے، بلکہ وہ انسان تھے اور انسانی بشری حاجتیں رکھتے ہوئے انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو فرشتے انجام نہیں دے سکے. یہ کمال ہے. کسی دیوار کو آپ کہیں جس میں صلاحیت ہی نہ ہو گناہ کرنے کی کہ بڑا پاک باز، بڑی پاک باز دیوار ہے، تو یہ بیوقوفی کی بات ہوگی. کسی دیوار سے یا لکڑی کو ہم کہیں یہ بڑی پاک باز ہے، اس میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے غیر پاک بازی کی، اس لیے اس کو پاک باز کہنا کام آنے. پاک باز تو اس انسان کو کہیں گے جس میں گناہ کی صلاحیت ہو اور گناہ سے بچے. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تھا، لیکن انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ صالحین نے، صحابہ کرام نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، تو غلو کرنے سے بچے. اور آدمی کو جب دین میں غلو کرتا ہے، نئی چیزیں سوچتا ہے، تو نئی چیزوں سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. آپ سے پوچھا جائے گا، لوگ پوچھیں گے ہمارے سماج میں، مسلمانوں کے سماج میں، کہ بھائی آپ یہ بتائیے تیجا چالیسیں بھی کرتے ہیں کہ نہیں، سلام میں کھڑے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، قرآن خوانی بھی آپ کے یہاں ہوتی ہیں کہ نہیں، ہے کہیں قرآن میں ذکر ان کا، کہیں حدیثوں میں ذکر ہے؟ لیکن آپ کی پہچان بھلائی کی اس سے ہونے لگے گی، یہ اور اسی میں دلچسپی لینے لگتا ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ سے کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ فلاں نوافل پڑھ لیں، فلاں نوافل پڑھ لیں، فلاں نوافل پڑھ لیں، فلاں ایک کام کر لیں، فلاں ایک کام کر لیں. میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں جو کچھ احکام ہے فرض، قرآن میں جو کچھ احکام فرض ہیں اور جو کچھ سنتیں ہیں، جو کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کا حق ادا کرنا چاہیں آپ تو آپ کی زندگی ناکافی ان کا حق ادا کرنے کے لیے. لیکن آپ بھرتے ہیں نئی نئی چیزیں. کیوں بھرتے ہیں نئی نئی چیزیں؟ تاکہ ان سے بچ جائیں. اس لیے کہ یہ تو آسان نہیں ہے کرنا. آپ دعوت کا کام کریں اس ملک میں، ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی آپ کو. کرنے نکلیں آپ دعوت کا کام، آپ کرنا چاہیں اس ملک میں جس کی خاطر امت مسلمہ کو پیدا کیا گیا ہے، اس ملک میں دعوت کا کام کرنے نکلیں آپ، قرآن کی تلاوت کرنے اٹھ بیٹھیں آپ، کوئی فرصت ملے گی آپ کسی اور کام کی؟ لیکن اپنی گھڑی ہوئی چیزوں کو سے آدمی کو دلچسپی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے پہلی سورت میں، سورہ فاتحہ میں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ میں ان کا راستہ بھی نہیں چاہتا ہوں جو مغضوب علیہ ہیں، ان کا بھی راستہ نہیں چاہتا ہوں جو غلو کرتے ہیں، کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں دین کو، جو نئی نئی چیزیں گھڑتے ہیں دین میں، وہ نہیں ہے، ان میں سے بھی نہیں ہوں میں. بس قرآن میں جو کچھ کہا گیا، پیغمبروں نے جو کچھ بتایا ہے، اس صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہوں. انبیاء نے، شہداء نے، صالحین نے جو راستہ اختیار کیا ہے، صرف وہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں. یہ سورت ہے جس کی تشریح میں نے ابھی کی، لیکن آپ گھبرائے نہیں، ابھی تشریح مکمل نہیں ہوئی ہے. اس لیے نہیں مکمل ہوئی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ کیا خوبی ہے اس سورت میں، کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری ہے پڑھنا. اور یہ قرآن کی سورت کا اعجاز ہے کہ میں نے ابھی تراوی میں 20 رکعتیں پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ دہراتا رہا. لیکن قرآن کا اعجاز اور معجزہ یہ ہے کہ طبیعت میں اتنی بات پڑھنے کے بعد بھی نشاط رہی، کبھی طبیعت نے اکتاہٹ محسوس نہیں کی کہ کیا ایک چیز کو بار بار پڑھ رہا ہوں. آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، اس کا کوئی ایک چیپٹر 20 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، آپ 10 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ قرآن ہی کا کمال اور اکرام ہے کہ اسے بار بار پڑھیے اور یہ پرانا نہیں ہوتا، دل اکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، بار بار پڑھیے اسے. اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سورت اتنی محبوب ہے، اتنی پسند ہے، کہ اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. حدیث قدسی میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رسول اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اس سورت کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے سورت کا نام ہی سراف ہے. اور نام بھی ہیں، شفا ہے، فاتحہ ہے، وافیہ ہے، کافیہ ہے، لیکن ایک نام سورہ فاتحہ کا صلات بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سال، نصف نصفہا لی و نصفہا لی عبدی ولی عبدی ما سال، نماز یا صلاۃ سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اہدنا الصراط المستقیم سے آدھی سورت ادھر ہوتی ہے، بندے کا حصہ ہے وہ، اور آدھی سورت اللہ تعالیٰ کی ہے. ولی عبدی ما سال، میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے مجھ سے میں نے دے دیا. اب کہے اس کا تجزیہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ سورت جس کا ترجمہ یا تجزیہ یا تشریح خود اللہ تعالیٰ کرے اس کی اہمیت اندازہ کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ نماز صلاۃ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے ہے. جب میرا بندہ پڑھتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں کچھ. میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو عرش پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے، فرشتوں تم نے سنا، بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، ہمیں دانی عبدی، میرے بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے. یہاں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کہتا ہے ہمیں دانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرا شکر ادا کیا. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، رحمان الرحیم مجھے کہہ رہا ہے. اور جب وہ بندہ کہتا ہے یا اہدن الصراط مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت بیان کی، یوم جزا کا مالک مجھے بتایا. اس کے بعد پھر کہتا ہے بندہ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حاذا بینی و بین عبدی، یہ آیت آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، آدھے میں میرا حق بیان ہوا ہے، آدھے میں بندے کا حق بیان ہوا ہے. ولی عبدی ما سال، میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا مانگا، کیا کہا اس سے، ایاک نعبد، اے اللہ تیرا ہی حق ہے مجھ پر کہ میں تیری بندگی کروں، میں نے تیرا حق ادا کر دیا. اب میرا حق اللہ پر یہ قائم ہو گیا کہ وہ میری مدد کرے، مجھے توفیق دے، لیکن بندہ یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ میرا حق تجھ پر ہے، بلکہ اپنی گزارش رکھتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے اللہ میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں. حق نہیں جتاتا، بے ادبی کی بات ہے، کہتا ہے اے اللہ میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو مدد دے گا تو میں کر سکوں گا یہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعبدی ما سال، میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا. اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سال، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو سوال کیا میں نے اسے پورا کیا، میں نے دے دیا. یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی سورت اور اس میں کتنی تفصیل اس کی بیان کی گئی ہے صراط مستقیم کی. اور صراط مستقیم کے معنی بھی یہ ہے کہ ہم چلنا نہیں چاہتے تنہا، بلکہ اس کی تفصیل ہی بیان کی کہ صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے رکھ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں صالحین کے ساتھ رکھے. اس لیے کہ ایک عربی کا مقولہ ہے لا تسل عن المرء، کسی شخص کے چال چلن کے بارے میں معلوم کرنا چاہو تو اس کے پیچھے نہ لگو کہ اس کا چال چلن کیسا ہے، نہیں معلوم ہو سکے گا. لا تسل عن المرء، کسی شخص کے بارے میں معلوم کرنا چاہو کہ کردار کیسا ہے تو اس شخص کے بارے میں خاص طور پر معلوم مت کرو، سل ان قرین ہی، اس کے دوستوں کے بارے میں معلوم کرو کیسے دوست اپنائے ہیں اس نے، اس کے دوست کس قسم کے ہیں، دوستوں سے پتا چلے گا اس کا کہ وہ کس کردار کا ہے، ساتھیوں سے پتا چلے گا. اس لیے جو صالحین ہوتے ہیں وہ صالحین کی فکر میں، تلاش میں رہتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کے بغیر، صالحین کی محبت کے بغیر اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل نہیں چلا سکتی اس راستے پر، اس راستے پر عشق و محبت چلا سکتا ہے، جذبہ محبت چلا سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ محض عقل کی بنیاد پر اس راہ پر چل سکیں، صالحین کی محبت ہوگی تو چل سکیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آخری زندگی میں بہت کہتے تھے، احب الصالحین ولست منہم، اے اللہ میں خود تو نیک نہیں ہوں لیکن احب الصالحین، لیکن مجھے محبت بہت ہے صالحین سے، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہو سکتا ہے کہ اسی کے طفیل میں اللہ تعالی مجھے بھی نیک بنا دے. تو نیکوں سے صحبت، نیکوں کی محبت، یہ انسان کو نیک بناتی ہے. اس لیے کہ جذبہ محبت آدمی کو آگے بڑھاتا ہے. ورنہ جہاں تک عقل کی بات ہے، عقل تو حوصلے چھین لیتی ہے، عقل تو چلنے نہیں دیتی، عقل تو حساب لگاتی ہے، دور دور چار کا حساب لگاتی ہے، اور خطرات میں کودانے والی چیز، جمپ لگانے والی چیز جو ہے وہ محبت ہے، کشش ہے. خرد نے چھین لیے سارے حوصلے دل کے، خرد نے چھین لیے سارے حوصلے دل کے، جنوں کے سائے میں جب تک رہے سکون سے رہے. تو واقعہ یہ ہے کہ محبت صالحین کے بغیر اس راہ پر چل نہیں سکتے. اب ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیوں دی ہے، اور کیوں ہر نماز میں ضروری ہے کہ ہر رکعت میں اسے دہرائیں پڑھیں. تو کبھی تنہائی میں جا کے سوچئے، ابھی گھر جائیں گے کوئی نہیں ہوگا، آپ ہوں گے، اللہ ہوگا، تنہائی میں سوچئے، غور کیجئے کہ وہ رب جسے میں رب العالمین کہتا ہوں، وہ رب میری پرورش کا، میری زندگی کا کتنا انتظام کر رہا ہے، کس طرح لگا ہوا ہے میری پرورش میں. آپ غور کیجئے کیا 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 اس نے میری پرورش کے لیے. زمین تیار کرتا ہے، یہ خشک ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، اس زمین کو تیار کرتا ہے کہ اوپر سے پانی برسے گا تو اسے جذب کرنا. بیج سے یہ کہتا ہے کہ بیج اگلنا، پیڑ نکلے، پودا نکلے، کوپلے نکلے، اس میں کیا کیا میوے، کیا کیا پھل، کیا کیا ثمرات پیدا کرتا ہے، کیسے کیسے غلے پیدا کرتا ہے، کس طرح زمین و آسمان کو، سورج چاند ستاروں کو لگا رکھا ہے اس پورے نظام میں کہ ہماری پرورش ہو سکے، ہمیں روزی مل سکے، ہم زندہ رہ سکیں. کبھی تنہائی میں غور کیجئے، ابھی جا کر تو آپ کو اندازہ ہوگا، اندر سے ایک محبت امڈے گی، ایک جذبہ ابھرے گا اللہ رب العالمین کے ساتھ. دیکھیے، سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، ماں باپ دیے، اور اگر فرض کیجئے اس کا فیصلہ یہ ہوتا کہ آپ کو جانور پیدا کرے تو آپ کچھ کر سکتے تھے؟ اس کا فیصلہ یہ ہوتا کہ آپ کو کیڑا پیدا کرے تو کچھ کر سکتے تھے؟ اس کا فیصلہ یہ ہوتا کہ بچھو بنا دیتا، کیا کر سکتے تھے؟ بہترین انسان بنایا اس نے، اور بہترین انسان بناتا اور دماغ خراب کر دیتا تو کیا کر سکتے تھے؟ اندھا بناتا تو کیا کر سکتے تھے؟ بولنے کی زبان نہ دیتا تو کیا کر سکتے تھے؟ اور دل میں سوراخ کر دیتا تو کیا کر سکتے تھے؟ ہاضمے کی قوت نہ دیتا تو کیا کر سکتے تھے؟ انسان بنایا، اور بہترین انسان بنایا، بہترین صلاحیتوں سے، توانائیوں سے آراستہ کیا، جسم دیا، اور پھر پیدا کرتا، اور سانس لینے کی قوت بھی پیدا کرتا، اور کائنات میں ہوا نہ پھیلاتا کہاں سانس لیتی، پیاس دیتا اور پانی نہ پیدا کرتا تو کہاں سے پیتے. فمئی آتی کم مائم معین، اور اگر اس پانی کو زمین کی تہوں میں ہم گھسا دیں، زمین کی تہ میں لے جائیں، تو کون دے گا تمہیں پانی، کون دینے والا ہے؟ جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے، آپ کی زبان پر یہ صدا آئے گی، الحمدللہ رب العالمین. یہ وہ صدا ہے جو انسان کے اندر سے نکلتی ہے. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا یہ دعا پڑھو، بلکہ دعا ہماری زبان پر جاری کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری فطرت اگر صحیح ہے، سوچ صحیح ہے، کائنات پر غور کرنے کی طاقت و قوت رکھتے ہو، تو خود بخود تمہاری زبان پر یہ جاری ہوگا کلمہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صحیح سوچ عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت صحیح سوچ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.